मत है कि दिल बरे उम्मे दिल बरे जहरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे जहरा होगा, एक अब्बास ही दो माओ का बेटा होगा। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे जहरा होगा, एक अब्बास ही दो माओ का बेटा होगा, और वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा। देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा, और शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे गैस में देखा होगा। शेर हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे गैस में देखा होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। और हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा। और ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का, ये इमामत है यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा, मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। और रात भर कहते थे जैनब से ये आके हुसैन, रात भर कहते थे जैनब से ये आके हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। और इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। और इसलिए भीग है शबनम से शहर का दामन, इसलिए भीग है शबनम से शहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा, आसमां रात को शब्बीर पर रोया होगा। और सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। और अदबे करबो बला बांट रहा हूँ नैयर, अदबे करबो बला बांट रहा हूँ नैयर, प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा, प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा।
पेशकानी का सिलसिला खत्म हुआ, मैं गुजारिश करूंगा जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिर अहमद रिज़वी साहब से मेंबर पे तशरीफ ले आए। बाबा से बुलंद नारे सलावत।
Thank you. الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے, جس میں ارشاد ربانی کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود سوائے اس ایک کے کوئی اور نہیں ہے, کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو؟ کل کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید جو کہ کتابی صورت میں نہیں بلکہ خدا اور پیغمبر کی درمیانی گفتگو کی صورت میں نازل ہوا ہے, وہ مالک کہتا رہا, ضرورت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً پیغام الہی آتے رہے اور پیغمبر اسے پہنچاتے رہے. یہ ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے, باطن اس سے کہیں زیادہ دقیق ہے لیکن اس پر گفتگو مقصود نہیں ہے. تو جس طریقے سے انسان کی عام روزمرہ کی گفتگو میں مختلف انداز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی مختلف انداز نظر آتے ہیں جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. کہیں عام گفتگو ہے, کہیں پروردگار عالم نے چیلنج کیا ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. بعض وہ مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے, کل اس لفظ کو بیان کرنا تھا. پورے قرآن مجید میں کہیں ایک مرتبہ بھی پروردگار عالم نے یا ایھا الذین اسلمو نہیں کہا, جب بھی کہا تو یا ایھا الذین کہا. یعنی انسان کے ساتھ اگر کوئی صفت اس کو پروردگار سے مخاطب بناتی ہے تو وہ صفت ایمان ہے. ایھا الناس کہہ کے پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے, اے لوگوں, لیکن جب کسی صفت کو لگایا تو یہ تاکہ یہ تمہیں پتہ چل جائے, تم سمجھ لو کہ اگر تم پروردگار کی نظر میں خطاب کے قابل بنو گے تو وہ صفت صفت ایمان ہے. ایمان اسلام سے مختلف ہے, کل میں نے اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی اور اسی سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایمان کے لیے قرآن مجید نے کہا تو لفظ قلب کا استعمال کیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب اسلام کے لیے کہا پروردگار عالم نے تو لفظ قول کا استعمال کیا, قول یعنی کہنا, زبان سے رہتا ہے, زبان تک رہتا ہے. یعنی اسلام وہ ہے کہ جو زبان پر آ کر کے اظہار ہوتا ہے, توجہ کیجیے گا, اسلام وہ ہے جو زبان سے اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن ایمان وہ نہیں ہے جس کا اظہار زبان سے کیا جا سکے. نہیں, اظہار زبانی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے, اسلام کے لیے کافی ہے. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں کافی ہے, لیکن کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم مومن ہیں یہ کہنا اس کا کافی نہیں ہوگا. قرآن مجید کہہ رہا ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا, کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے. ولكن قولوا اسلمنا, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی میں نے کہا عرض کیا آپ کے سامنے, یعنی روح کی گہرائیوں میں ابھی اسلام نہیں اترا. پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں. یعنی اس سے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام وہ ہے جو زبان پر آ کر کے بولا جا سکتا ہے, لیکن ایمان وہ ہے جو روح کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے, زبان سے نہیں بولا جا سکتا. اب اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے تو اس کی زبان سے نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے, بلکہ اس کی روح بتائے گی کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے. ایک مرحلہ یعنی روح, اب میں ذرا سا اور اس کی وضاحت کروں تاکہ بات اور آسانی سے پہنچ سکے. اسلام اور ایمان, توجہ کیجئے, ایک مرحلہ ہے لا الہ الا اللہ, پہلا مسئلہ یہی ہے اسلام کے لیے. انسان مسلمان اسی جگہ سے بنتا ہے, کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, یہ انسان مسلمان ہو گیا. پیغمبر نے بھی کہا تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, نجات پا جاؤ گے. پہلا زینہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا اور آخری زینہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا وہ لا الہ الا اللہ ہے. اب توجہ کیجئے گا کہ میں نے عمدن اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ پہلا زینہ بھی لا الہ الا اللہ ہے اور آخری زینہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. کیسے ہے؟ اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو آپ کے سامنے بات کو ثابت کر پاؤں گا, ورنہ پھر انشاءاللہ قرضے کبھی اور. پہلا زینہ اس لیے ہے کہ تم زبان سے کہو, پیغمبر نے کہا لَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا, زبان سے کہو لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فلاں پا جاؤ گے, یہ پہلا زینہ ہے. اس کے بغیر انسان کے مسلمان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک مرحلہ یعنی کیا, سارے خداؤں کا انکار کرو باطل خداؤں کا اور حق خدا کو قبول کرو, اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ اور اسی کا نام ہے کلمہ توحید اور اسی کا نام ہے آغاز اسلام. یہی کلمہ ایمان کب بنے گا؟ توجہ کیجئے, ایمان کے لیے بھی پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ ہے. یہ عجیب بات ہے, اسلام کے لیے بھی پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ. ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ اور لے کر کے آئے کسی دوسری چیز کو. یہی لا الہ الا اللہ ایمان کے لیے بھی پہلا زینہ ہے اور یہی لا الہ الا اللہ اسلام کے لیے بھی پہلا زینہ ہے. کیسے؟ بس اسی بات کو اگر آپ محسوس کر لیں گے تو بات کی ساری باتیں ہمارے لیے آسان نظر آئیں گی. اسلام کے لیے پہلا زینہ ہے تاکہ زبان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ, جو ہمارے یہاں مسجدوں سے پانچ مرتبہ آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, یہ کلمہ زبان سے کہا جائے گا لا الہ الا اللہ, اسلام کا پہلا زینہ بنے گا. یہ بات ذرا سا اور بعد کی ہے لیکن چونکہ شروع کر چکا ہو کل سے لحاظ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن یہی کلمہ ایمان کا زینہ کب بنے گا؟ پہلا ایمان کا آخری زینہ بھی یہی لا الہ الا اللہ. عجیب بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن آپ توجہ کیجئے. اسلام کا پہلا زینہ یہی لا الہ الا اللہ، اسلام کا آخری زینہ یہی لا الہ الا اللہ، ایمان کا پہلا مرحلہ یہی لا الہ الا اللہ، ایمان کا آخری مرحلہ یہی لا الہ الا اللہ. عجیب بات ہے، میں نہیں معلوم لگ تو یہی رہا ہے کہ پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن بہرحال اگر ہوا تو شاید آخری مجلس میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے. یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا آخری مرحلہ ہے. کائنات میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وجود نہیں ہے مستقل. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، لیکن بس یہی افسوس یہی ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا ان چند روزہ گفتگو میں. لیکن یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا مرحلہ بھی، یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا آخری مرحلہ بھی. کیوں؟ چونکہ ایمان اپنے اندر درجات رکھتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ایمان اپنے اندر درجات رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. یعنی کیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان تم لا چکے ہو پھر سے لے آؤ، ریسیٹ کرو اپنے ایمان کو، نہیں، ریسٹور کرو اپنے ایمان کو، نہیں نہیں. ایمان کے جس مرحلے پر کھڑے ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اگر ابھی تمہارا ایمان پہلے درجے پر ہے تو اے پہلے درجے پر ایمان لانے والوں دوسرے درجے پر ایمان لاؤ. آیت کو اس طریقے سے محسوس کرنا پڑے گا. اور جب ہم دوسرے درجے پر آ گئے تو آیت نے پھر آواز دی، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، یعنی ایک درجہ اور آگے بڑھو. مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت کیا ماہ مبارک رمضان سے مخصوص ہے؟ یہ آیت کیا ماہ محرم سے مخصوص ہے کہ جہاں ایمان کا ظہور ہو؟ نہیں، یہ آیت ہم سے 2400 گھنٹہ یہی کہہ رہی ہے. عجیب بات ہے، مجھے نہیں معلوم میری بات کہاں تک محسوس ہو پائے گی. آیت 24 گھنٹہ دن میں یہی کہہ رہی ہے دن اور رات کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ جہاں پر ابھی ہو ایمان کے مرحلے پر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ابھی جن معارف کو تم نے لیا ہے اس سے آگے کی سوچو. اور میں یہاں پر ایک ہلکا سا سہارا لوں جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں اماموں کی حدیث موجود ہے اور آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے سہارا لے رہا ہوں. من استوى یومہ فہو مغبون، جس انسان کے دو دن ایک جیسے ہوں وہ انسان گھاٹے میں ہے. اچھا جی، من استوى یومہ ہو، مثلا آج جمعہ گزر گیا، کل پنچمبا گزرا تھا جسے ہمارے جمعرات کہتے ہیں، لیکن عجیب بات 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 جگہ پوسٹر میں لکھتا ہے جمعرات کو دن میں 9 بجے مجلس کا اعلان، مثلا رات بھی ہے دن بھی ہے 9 بجے بھی ہے. جمعرات یعنی جمعے کی رات، شب جمعہ مقصود ہوتا ہے اس سے، لیکن بہرحال اپنے آپ سے مشہور ہے. جمعرات شروع ہوتی کب؟ تو صبح سے لے کر کے رات. صبح سے کیا شروع ہوتی ہے؟ رات سے شروع ہوتی ہے، شب جمعہ مراد ہے جمعرات سے، لیکن بہرحال استعمال ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے. پنچمبا اصل میں لفظ پنچمبا، بہرحال پنچمبے کا دن گزرا کل، آج جمعے کا دن گزرا. اگر ہمارا کل کا دن اور آج کا دن ایک جیسا گزرا تو ہم گھاٹے میں ہیں. ہم ہو یا آپ ہو، فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، کسی بھی فن میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر مومن ہے تو گھاٹے میں ہے، اور منافق اور کافر تو ہے ہی ہے، گھاٹا اس سے رہتی نہیں ہے. امام آگے بڑھتے، ومن کان آخر یومیہ خیرہما فہو مغبوط، جس کا دوسرا دن پہلے دن سے اچھا ہو بہتر ہو وہ انسان حسرت اٹھائے گا، رشک اٹھائے گا. کیوں؟ کاش اور بہتر ہوتا. کاش اور بہتر ہوتا. مثلا آج کا کل کا دن جو گزرا تھا اور آج کا دن جمعہ اگر کل والے دن سے بہتر گزرا تو مغبوط ہے انسان قیامت میں. کیوں حسرت اٹھا رہا ہے؟ کاش اور بہتر گزرا ہوتا. اور اب آپ تیسری مرحلے کو خود ہی سمجھ لیں گے. وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُون. اور وہ انسان جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا ہے وہ انسان ملعون ہے. جناب امام کاظم نے فرمایا وہ انسان ملعون ہے. جناب امام صادق نے فرمایا اس انسان کے لیے موت بہتر ہے حیات سے. دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، یہ احادیث ہیں، شوخی نہیں ہے، مزاح نہیں ہے کہ ہم اسے سن کر کے گزر جائیں. اور ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو آئینہ دکھانا خوب جانتے ہیں لیکن خود آئینہ دیکھنا نہیں جانتے. یہ مصیبت ہے. اگر کوئی خطیب کسی بات کو کہہ رہا ہو مجمع ادھر ادھر دیکھتا ہے، یعنی اس کے لیے ہے اس کے لیے ہے، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر دیکھنا چاہیے. یہاں کیا ہے؟ کسی کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، اپنے لیے پڑھا جا رہا ہے. خطیب کوئی بھی ہو وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہر سننے والے کو چاہیے کہ میں کہاں ہوں. امام باقر نے، امام صادق نے، امام کاظم نے علیہ السلام ہمیں ایک آئینہ دکھایا ہے. اس آئینے میں ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی صورت دیکھنا ہوگی، دوسرے کی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر کوئی پڑھنے والا اپنے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ خود گھاٹے میں ہے. سننے والا اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سن رہا ہے تو وہ گھاٹے میں. فرق نہیں پڑتا کیونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو دن اگر ایک جیسے ہو گئے تو انسان گھاٹے میں ہے. کیوں کیوں گھاٹے میں ہے؟ یا کیوں حسرت اٹھا رہا ہے کہ آج بہتر ہوتا؟ کیوں؟ چونکہ قرآن کی آیت بار بار کہہ رہی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، یعنی تم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا تو گھاٹا نہیں تو اور کیا ہونے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. خیر بات تھوڑا سا آگے ہو جائے اس مرحلے سے کہ اس جگہ پر آ کر کے اگر ایک جیسا رہ گیا. ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن ہر لمحہ ہر آن آپ اٹھا کر کے تفاسیر میں دیکھیں، مفسرین سے پوچھیں، یہ آیت نہ کسی دن کے لیے ہے، نہ کسی ہفتے کے لیے ہے، نہ کسی مہینے کے لیے ہے، نہیں، ہر لمحہ یہی کہہ رہی ہے. جسے اگر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے معنی یہ نہیں کہ فلاں دن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں گھنٹے میں سچوں کے، نہیں، ہر لمحہ سچوں کے ساتھ رہو. اب خود ایک یہ بہت بڑا بیان ہے کہ کیا مطلب ہے سائے کریمہ کا. اسی طریقے سے یہ آیت کہہ رہی ہے ہر لمحہ. مجلس میں آئے تھے ایک ایمان کے ساتھ، اٹھو تو آگے بڑھ کے اٹھو، چاہے پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو فرق نہیں پڑتا. وہ بانی مجلس ہے، وہ خطیب مجلس ہے، وہ ذاکر مجلس ہے، وہ سوز خان ہے مجلس کا، وہ نوحہ خان ہے مجلس کا، وہ سینہ زن ہے مجلس کا، وہ فرش بچھانے والا ہے مجلس کا، وہ شرکت کرنے والے ہیں. اس سے بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اگر آ کر کے بیٹھے تھے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر اضافہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اگر پڑھنے والا اضافہ نہ کر سکا تو اس کا گھاٹا ہے، سننے والے اضافہ نہ کر سکے تو ان کا گھاٹا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. تو ایمان کے مرحلے پر بھی پہلا زینہ لا الہ الا اللہ، آخری زینہ لا الہ الا اللہ. کیسے؟ میں انشاءاللہ اس سے عرض کروں گا اگر پہنچ پایا اس مقام تک، لیکن آج میرے کہنے سے اسے تسلیم کر لیں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. پہلا مرحلہ بھی یہی، اسلام کا پہلا مرحلہ بھی لا الہ الا اللہ، ایمان کا بھی پہلا مرحلہ لا الہ الا اللہ. فرق کیا ہے؟ بات واضح ہو جائے، فرق کیا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ. مسلمان پہلے مرحلے میں کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب اس کو اس آیت پر لے جا کر کے دیکھیے. وقالت الاعراب آمنا, یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. مثلا مثال میری طرف سے, پیغمبر کی طرف سے نہیں, قرآن کی طرف سے نہیں, میری طرف سے. مثلا یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں. لا الہ کے سلسلے میں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بات واضح ہو گئی اسی جگہ سے اگر آپ متوجہ ہیں. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا مرحلہ, لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا مرحلہ. اسلام پہلا مرحلہ کیسے ہے کہ زبان سے کہہ دو مسئلہ حل ہو گیا. کسی نے بھی کہہ دیا, تلوار کھینچی, اس نے کہا لا الہ الا اللہ, بات تمام ہو گئی. آپ نے دیکھا ہے کتنے ایسے ہیں کہ سر پر تلوار رکھ کے بولتے تھے کہو لا الہ الا اللہ. ان کو اسی کی فکر تھی کہ ہمارے اسلام کا گراف بڑھتا چلا جائے, ایک صلوات پڑھے گا محمد اور آل محمد. کتنے ایسے بادشاہ گزرے, کتنے ایسے سلاطین گزرے جنہیں اسی بات کی فکر تھی کہ ہم مسلمان بناتے چلے جائے. لیکن مسلمان تلوار کے زور سے تو بنایا جا سکتا ہے, تلوار کے زور سے کبھی مومن بنایا جا ہی نہیں سکتا. کل میری بات محسوس ہو جائے, تلوار کے زور سے آپ مسلمان تو بنا لیں گے. آج 10 مسلمان ہیں, کل 20 ہو گئے, پرسوں تلوار اور کھنچ گئی 25 ہو گئے, ایک دن اور چار مار دیے 40 ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ جائے گی تلوار کے زور سے, لیکن تلوار کے زور سے مومنین کی تعداد نہیں بڑھ سکتی, بلکہ ممکن ہے گھٹ جائے. اور جب ہم نتیجہ دیکھیے گا, ممکن ہے تعداد گھٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن تب ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ زبان سے آگے بڑھے. اور قدرت نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ زبان سے آگے کسی کا بس چلنے والا ہے ہی نہیں. توجہ کیجیے, پوری کائنات لگ جائے ہماری روح کو متاثر نہیں کر سکتی. نہیں, میں مثال دوں گا تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. پوری کائنات لگ جائے روح کو متاثر نہیں کر سکتی. میں آپ سے کہوں کہ آپ اس شخص سے محبت کیجیے, آپ کر لیں گے. کیسے کر لیں گے؟ نہیں, آپ کو محبت کرنا پڑے گی. کیسے کر لیں گے؟ محبت ہے انیچھت کریا ہے, ایسے تھوڑی کہنے سے آ جائے گی. وہ ایک آٹومیٹک چیز ہے. جب وہ چیز سامنے آئے گی جس سے مجھے محبت ہے, وہ خود بخود کھینچ لے گی ہمیں اپنی طرف. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں نہیں آپ کو محبت کرنا پڑے گی؟ تلوار کرتا ہوں. آپ نے کہا چش, میں ابھی محبت کرتا ہوں, میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. وہ خوش ہو گیا, ہو گئی محبت. کہ یہ محبت نہیں ہے, آپ نے تلوار کے زور سے محبت نہیں کرائی. اگر کل کی تقریر یاد ہو آپ کو, تلوار کے زور سے محبت نہیں کرائی بلکہ ایک منافل بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اچھا, کئی لوگ کہہ چکے لیکن ابھی تک کوئی زیادہ خاص اثر نہیں ہوا. میں بھی اپنی بات کو کیوں بے اثر کروں؟ اگر آپ لوگ وعدہ کریں کہ آگے بڑھ جائیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں آگے بڑھیے یا نہ بڑھیے, ورنہ اس طرح کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہوں یا نہ کہوں. اچھا لگتا ہوگا نا کہ کوئی ہم سے بار بار کہے کہ آپ آگے آئیے, آپ آگے آئیے. امپورٹنس پیدا ہوتی ہے انسان کی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بلاخر جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, اگر بات محفوظ ہو, کس طریقے سے اگر ہم نے کہا محبت کرو, کرو گے کیسے؟ نہیں, نکال کر ریوال پر, کنپٹی پر کرنا پڑے گی. بالکل بالکل, میں فوراً محبت کر رہا ہوں.
یقین سے بتاؤ محبت ہوئی یا نہیں ہوئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. محب نہ بنا سکو گے اسے, محب کے نام پر منافق تو بنا لو گے. تلوار کے زور سے منافق بنائے جا سکتے ہیں مومن نہیں, تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جا سکتا ہے مومن نہیں. مسلمان مجبوراً کہتے لا الہ الا اللہ بات تمام ہو گئی. کتنے سلاطین کو اسی کی فکر تھی, اس ملک میں پہنچے مسلمان بنانا شروع کیے, اس ملک میں پہنچے فیکٹری لگا دی مسلمان بنانا شروع کیے. مومن نہیں بنا سکتے, بناتے کیسے؟ پہلے خود تو مومن بنے, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل.
جب منافق آتے ہیں
توجہ کیجیے گا, بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں بات کو. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, جب منافق آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے پیغمبر, کہ اگر قرآن اس طریقے سے کہتا تو کوئی مشکل تھی عربی گرامر کے اعتبار سے. وَإِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدْ, ہم گواہی دیتے ہیں, اِنَّهُ یعنی پیغمبر لرسول اللہ, قرآن اس طرح نہیں کہا. یہ چونکہ گرامر کا مسئلہ ہے, رک کر کے اطمینان سے کہہ رہا ہوں, بیچ میں بات آئی ہے تفصیل کبھی پھر. اِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ, ایک کاف لگایا گیا, کاف خطاب ہے. اذا جاء اکل منافقون وقالوا نشهد انك لرسول اللہ, کاف دو جگہ لگا, کاف خطاب کیا مطلب, جب آپ کے پاس آتے ہیں, یعنی منافق کا پیغمبر سے غیبت کا رابطہ نہیں ہے, حضور کا رابطہ ہے. بات محسوس ہو رہی ہے, میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا جملے کی, میں نے بہت ہے یہاں کہنے کے لیے. اذا جاء اکل منافقون, جب پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں, یہ منافق, یعنی منافق وہ ہے قرآن کی زبان میں جس نے پیغمبر کو دیکھا بھی, پیغمبر سے مثلا مصافحہ بھی کیا, زیارت بھی کی, گفتگو بھی کی, ساتھ بھی رہا. قرآن مجید کا اگر آپ سلیس ترجمہ کریں تو یہی تو آئے گا. اب کسی بھی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں, کوئی الگ نہیں کہہ سکتا. جب آپ کے پاس آتے ہیں, اذا جاء المنافقون, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی پیغمبر کے پاس آیا بھی, پیغمبر کے پاس گواہی بھی دی, پیغمبر سے خطاب بھی کیا, پھر بھی منافق رہا, اللہ نے دائرہ نفاذ اتنی تاکیدوں کے باوجود, اتنی حد بندیوں کے باوجود بھی منافق رہا, کیوں رہا منافق رہا؟ اب اس میں آپ کے سامنے استعمال ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, کبھی ہوگا تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا آپ کے سامنے. اتنے کے باوجود بھی منافق رہا. منافق کی معنی کیا ہے, اسی گواہی سے دیکھیں منافق کے معنی کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. اذا جاء اکل کافرون نہیں ہے, اذا جاء اکل منافقون. منافق کے معنی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ چکا, اس کے باوجود جھوٹا ہے. کیوں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, پروردگار گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ وہی تو کہہ رہے ہیں پروردگار, جو تو کہہ رہا ہے بات تو صحیح ہے. اسی لیے اس نے بریکٹ میں رکھ کر کے صاف کیا خدا نے پہلے, واللہ یعلم انک لرسول, خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اس مسئلے کو الگ کرو. مگر یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی جھوٹی ہے, منافق کی تعریف میں کہنا نہیں ہے, سچ بول رہا ہو ممکن ہے. دیکھیے بات بہت اور گہری ہوتی جا رہی ہے, لیکن میں روک رہا ہوں. منافق جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہے. اگر ہم ظاہر میں دیکھیں تو سچ بول رہا ہے منافق. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. صحیح تو ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, پھر جھوٹا کہاں سے ہوا؟ اگر ایک انسان ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے آ کر کہا کہ آپ مثلا یوں ہیں, تو سچ بول رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے, چونکہ ہم زبان سے دھوکہ کھا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے. پروردگار نے پیغمبر کو اسی زبان سے دھوکہ کھانے سے روکا. پیغمبر دھوکہ نہ کھائے گا, مگر راوی دھوکہ کھا جائے گا. وہ ہر گواہی دینے والے کو مومن لکھ دے گا. پیغمبر قرآن مجید نے کہا, سوچو, ہر گواہی دینے والا مومن نہیں ہے. تاریخ کے دامن کو دیا, مورخ کو سمجھایا, راوی کو سمجھایا, حدیث نقل کرنے والے کو سمجھایا کہ جو پیغمبر کے پاس جا کے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اسے مومن نہ سمجھ لینا. ممکن ہے کہ جھوٹا ہو, ممکن ہے کہ منافق ہو. کیوں جھوٹا ہے, کیوں منافق ہے؟ کیونکہ
مسئلہ حل کیسے ہوگا آپ کا جب دل اور زبان ایک ہو جائے. مومن تب ہوگا جب دل اور زبان ایک ہو جائے. اور ہمیں, یہ میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے, اس کی تمرین کرنی چاہیے کہ ہم اتنا ہی بولیں جتنا ہمارا دل گواہی دے رہا ہو. نہ چپ رہے, ضروری ہے کہ اگر اللہ نے زبان دی تو بولتے رہے. جیسے بقول عالم دین کے کہ بعض لوگوں کی زبانیں برساتی نالا ہوتی ہیں, جو آیا بہ گیا, نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ سوچا کچھ بھی نہیں, جو زبان پر آ جائے اللہ نے منہ دیا بولنے کے لیے بول دیا بول دیا. یہ بحث نہیں ہے, امتحان تو اسی جگہ پر ہے کہ پہلے بول تو لو پھر بولو. ایسا نہ ہو کہ بولو پھر تو لو کی شرمندگی ہو, پہلے تول لو پھر بولو تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے اور ایمان بھی سلامت رہے. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ سامنے والے کا نقصان نہ ہوگا, میرا اپنا نقصان ہوگا, ہم منافق ثابت ہوں گے. وہ تو جو ہے وہ رہے گا, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پہلے انسان سوچے کیا کہہ رہا ہے. جوانوں کے لیے ہے پہلے محسوس کرے جو بات ہے. دیکھیے اب اسے ایک جگہ اسی پہ سوال کیا گیا, لہٰذا میں ذرا سی ایک ہلکی سی وضاحت کروں آپ کے سامنے. ہر چیز کا ایک انداز ہے. اب یہ گفتگو شاید جانے کہ اس کے لیے لو, لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہم نے اسلام کو, تعلیمات اہل بیت کو اور دین کو ایک کارٹون حیثیت سے سمجھا ہے اور بنایا ہے. کیا مطلب ہوا کارٹون حیثیت سے؟ آپ نے کارٹون دیکھا ہے ٹیلیویژن پہ تو آتے ہی ہوگا, نہ دیکھا ہو جا کے دیکھیے. کارٹون کسے کہتے ہیں؟ جس کے اعضا میں بیلنس نہیں ہوتا, جس کے جو اعضا جسمانی ہے پارٹس آف باڈی اس میں بیلنس نہیں ہے. ہاں بہت لمبے پیر, چھوٹے چھوٹے پیر, بہت لمبے بدن, چھوٹا سا بدن, ہیکل سر چھوٹا, بدن چھوٹا سا سر بہت بڑا, ایسا ہوتا نہیں کارٹون میں. اسے کارٹونی کہتے ہیں انسان, ایسا انسان کارٹونی کہلاتا ہے, کارٹون ہوتا ہے وہ. کیوں؟ چونکہ اعضا میں بیلنس نہیں ہے. اسی یہی حال تقریباً ہمارے دین کا ہے, ہمارے اسلام کا ہے, ہمارے مذہب جو ہم نے بنایا ہوا ہے, کہ بیلنس نہیں ہے ہمارے دین میں. ایک طرف بھاگے تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں, ساری چیزیں چھوڑ دی, مسجد میں آئے تو گر گر پا رہے ہیں مسجد میں, باقی سب غائب, کسی زندگی سے مطلب نہیں, صرف مسجد. اگر باہر چلے گئے تب ادھر سے غائب ہو گئے, ادھر ہی چلے جا رہے ہیں. بیوی کو چاہنے پر آئے تو ماں باپ بھائی بہن سب غائب, اسی کے پیچھے لگے چلے جا رہے ہیں. ماں کی محبت جوش میں آئی تو بیوی مزدور کرنا شروع کر دیا. یہ کارٹونی اسلام ہے, حقیقی نہیں. اسلام ایک بیلنس مذہب ہے, جو ماں کو ماں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے, بیوی کو بیوی کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے, بھائی کو بھائی اور دوست کو دوست کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے, جس کی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں بیلنس دیکھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ زندگی میں بیلنس پیدا کرنا کوئی شوخی نہیں ہے, صرف لوہے کے چلے چلانا پڑتے ہیں کہ اس کے چکر میں اس پر ظلم نہ ہونے پائے, اس کے چکر پہ اس پر ظلم نہ ہونے پائے. اس کے لیے بہت کافی کچھ پڑھنا پڑتا ہے انسان کو. بھائی میں عرض کر رہا ہوں, ایک انسان ہے, ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں, اگر وہی کیا جو ہم جانتے ہیں تو مشکل, اگر وہ نہیں کیا کچھ اور کیا تو ہم منافق. بیلنس کیسے کریں؟ میں نے اس کی مثال یہاں نہیں اپنے نیچے ممبر کے آپ کے سامنے بھی کہہ دے رہا ہوں. ایک انسان ہے, ہمارا دشمن صحیح لیکن ہمارے دروازے پر آ گیا, گھر میں آ گیا, عنوان دشمنی ختم ہو گیا, عنوان ضعیف اور مہمان آ گیا. اگر دشمنی کی حیثیت سے سامنے ہوتا تو ہمارا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. اسلام کہہ رہا مہمان بن کر کے آ گیا, دشمنی بھول جاؤ, اب مہمان نوازی کے فرائض انجام دو. یہ منافقت نہیں ہے, اہل اسلام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو
تو بلاخر جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اسی جگہ پر رک کر کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. عزیزو, اسلام کا پہلا سینہ بار بار کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, اور یہی لا الہ الا اللہ ایمان کا بھی پہلا سینہ. درست فرق ایسے معلوم ہو, ایک انسان نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم سمجھ گئے کہ انسان مسلمان ہے, بات تمام. ایک انسان نے اور کہا لا الہ الا اللہ, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں, کیسے, معیار کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا, اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام اور ایمان کا معیار کیا ہے. دیکھیے, لا الہ الا اللہ یہ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, ایک دو تین سیکنڈ کا کام ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض مومنین کی اسپیڈ تو اور تیز ہوتی, ایک دو سیکنڈ کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. نہیں, ہاں دیکھیے کتنا سناٹا مجھے, پر یہ دو چیزوں کی علامت ہوتا ہے, یا سو گئے یا سوچنے لگے. لیکن میرا مجمع سو نہیں رہا, الحمدللہ سوچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ایمان بھی ہے, لا الہ الا اللہ اسلام بھی ہے. معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کہ کوئی معبود نہیں, الہ جس کی پرستش کی جائے, جس کی عبادت کی جائے, جس کی پوجا کی جائے. لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں ہے اس قابل جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. ہو اب وہ جو آخری گفتگو ہے, اگر وہاں تک پہنچوں تو آپ کو اس کا اندازہ اور ہوگا. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن آج اسی مرحلے تک سنیں, اگر پہنچ سکا وہاں تک تو اور لطف آئے گا اس لفظ لا الہ الا اللہ کا. کوئی معبود نہیں ہے کائنات میں, کوئی معبود نہیں ہے کیا, کوئی لائق پرستش نہیں. کیوں لائق پرستش نہیں؟ چونکہ کوئی کائنات کو کنٹرول کرنے والا نہیں, کوئی کائنات کا خالق نہیں, کوئی کائنات کا مالک نہیں, کوئی کائنات کا رب نہیں, کوئی کائنات پر اختیار رکھنے والا نہیں, کوئی کائنات میں صاحب اثر نہیں. یہ سب اسی معبود سے نکلنا ہے نا, پھر کیوں پرستش کرنا ہے؟ اگر دوسرے بھی ہیں تو یہی کیوں؟ اگر دو آدمی ایک جیسے ہوں, میں آپ سے کہوں اس کے سامنے جھکیے, اسے نہ جھکیے گا. کیوں؟ جب دونوں ایک جیسے تو جس کے پاس چاہے جھک جاؤں. لیکن جب خدا کہہ رہا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے, اگر کوئی نہیں یعنی کوئی نہیں, کسی چیز میں کوئی نہیں, توجہ کریں. اسی لیے کہا گیا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, وجود عالم پر کوئی اثر کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. محسوس کیا آپ نے؟ یعنی کوئی نہیں ہے, کوئی اس کائنات میں کسی قابل نہیں ہے. میں کیسے وضاحت کروں آپ کے سامنے, چونکہ میں وہاں تک پہنچا نہیں ہوں, مقدمات بہت سے رہ جاتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی اس کائنات میں کسی قابل ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. پھر میں آپ سے عرض کروں گا, ممبر سے بیٹھ کر کے اس جملے کا کہنا بہت آسان ہے, لیکن اپنی ذاتی زندگی میں لا کر کے اس جملے کا محسوس کرنا بہت مشکل ہے. وہ خدا کون ہے جو جب چاہے, جیسے چاہے, جہاں چاہے عمل کر سکتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ للہ جنود السماوات والارض, آسمان اور زمین پر پروردگار عالم کا لشکر ہے. ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میری بات محسوس نہیں ہوگی, میں مجبور ہوں کہ مثال کا سہارا لو. آپ کے سامنے شاید اس سے پہلے بیان کیا ہو, لیکن مثال کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ بات محسوس ہو جائے. ابرہا نے کعبے پر حملے کی تیاری کی, یمن سے آیا مثلا, مکے پر
حملہ کیا، تاراج کیا مکے کو، لوٹا، پھونکا، اسیر کیا، سب کچھ. اب اس کے بعد کعبے کو ڈھانا ہے، اسے اسے ختم کرنا ہے. توجہ کیجیے گا، کیونکہ میں واقعات نہیں صرف اسے نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. اور اس نے جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ اسیر کر لیے، قید کر لیے، پکڑ لیے، اور اونٹ والے جو شتر باندھتے انہیں بھی پکڑ لیا. یہ اطلاع جناب عبد المطلب کو مل گئی. مکے میں ایک ادھم چوکڑی، ایک ہنگامہ لوٹ مار کا عالم تھا. جناب عبد المطلب نے کہا تم سارے کے سارے مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ پہاڑوں سے. لوگ چلے گئے. ابرہا چونکہ جو جناب عبد المطلب سے خائف بھی ہے، آیا ہے، لیکن عبد المطلب جناب عبد المطلب کی ایک حیبت ہے، ایک روب ہے، شیخ بتا ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. مکے کے باہر ٹکا ہوا ہے کاروان ابرہا کا. ایک دن یہ کام کر لیا، اگلے دن اور کچھ لوٹے ماریں گے آ کر کے. جناب عبد المطلب نے رات میں پیغام بھیجوایا کہ کل ہم ابرہا سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی، طے ہو گیا. رات بھر ٹریننگ دی. عبد المطلب آئے تو کوئی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا، سمجھ گئے؟ کون کھڑا ہوگا جو ابرہا نے کہہ دیا تو؟ کہ عبد المطلب آئے کوئی اٹھنا نہیں تعظیم کے لیے، سب نے کہا سوال ہی نہیں. صبح کو بھی اشتیاق ہے آنے والے جو عبد المطلب آ رہے ہیں، جناب عبد المطلب آ رہے ہیں. بالآخر ایک نام ہے جناب عبد المطلب کا عرب میں. پہنچے، اعلان ہوا جناب عبد المطلب آ رہے ہیں، عبد المطلب آ رہے ہیں. ابراہ نے پھر ٹریننگ دی، پھر کہا خبردار کوئی تعظیم نہ کرے عبد المطلب کی. کہا نہیں، لیکن جیسے ہی جناب عبد المطلب نے قدم رکھا خیمے کے اندر، سب سے پہلے اٹھنے والا خود ابراہ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا؟ لشکر لے کر کے آئے تو جی نہیں، مکہ تو لوٹ چکا. خیر بہرحال مجھے پوری بات آپ کے سامنے نہیں کرنا. سنا تم نے ہمارے کچھ اونٹ پکڑ لیے اور شوتر باندھ، میں آیا ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں. بس سننا تھا بگڑ، کیونکہ بڑی عزت تھی اس کی جناب عبد المطلب کی اس کے نظر میں، ساری کی ساری نیچے آ گئی. لیکن آئے تم اتنے سے اونٹ کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، ہم تو سمجھے تو تم کعبے کو بچانے کے لیے آئے ہو گے، اس کے لیے ریکویسٹ کرو گے، ہم سے التماس کرو گے، تو اپنے اونٹوں کو چکر میں آئے ہو. جناب عبد المطلب مسکرا کہتے انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا پالنے والا ہوں، یہ مجھے دے دے، اس کا کوئی ہے پالنے والا. وَلِلْبَيْتَ رَبٌ سَيَمْنَعُ، کوئی ہے پالنے والا اپنے گھر کو بچا لے گا، عنقریب بچا لے گا. اب یہ کیسے معلوم تھا، یہ نہیں جانتا ہمیں. وہ کون سا رابطہ تھا جناب عبد المطلب کا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہا سَيَمْنَعُ، عنقریب بچا لے گا. واقعہ نہیں پڑھنا چاہتے، ورنہ بڑا لطیف واقعہ ہے جناب عبد المطلب کے سلسلے سے. بالآخر اپنے اونٹ لے لیا، اس نے غصے میں آ کر کے کہا چھوڑ دو ان کے اونٹ، اور اونٹ والوں کو شتربان کو بھی چھوڑ دو، سب کو لے کر کے چلے گئے. اب دوسرے دن پھر حملہ ہونا ہے کعبے پر، سب کو جناب عبد المطلب نے کہا مکے کے باہر بھیج دیا، اکیلے کھڑے ہیں جناب عبداللہ غالب اور جناب ابو طالب، اور کھڑے ہوئے ہیں مکے کے کعبے کے سامنے. پروردگار تیرا وعدہ پر حق ہے، اپنے گھر کو بچا لے. وہ جو واقعات ہونا تے ہوئے آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ چند پرندوں کا جھنڈ آیا آسمان میں. ابابیل کے معنی یہ نہیں جسے ہم لوگ ابابیل کہتے ہیں، ابابیل یعنی چھوٹے پرندے، پرندوں کو کہا جاتا ہے ابابیل، کوئی خاص چڑیا کا نام نہیں ہے، ہمارا ایک خاص قسم کی چڑیا، لیکن نہیں، ابابیل جھنڈ پرندوں کا، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے آسمان میں. نیچے کون ہے؟ ہاتھیوں کا لشکر. اوپر کون ہے؟ ننھے سے ننھے پرندے، ان کی چونچ میں چھوٹا سا کنکر، پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر. اب جب انہوں نے کنکر گرانا شروع کیے، میرے عزیزوں، ہاتھی پر ایک چھوٹے سے کنکر کا کیا اثر ہوگا؟ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ کعصف معقول، جیسے چبایا ہوا بھوسا، جیسے چبایا ہوا بھوسا. یہ کس نے بنایا؟ کنکر نے؟ کبھی نہیں، کنکر نہیں بنا سکتا، کنکر یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی ہے کرنے والا. وہ کرنے والا کون ہے؟ اسی کو خدا کہا جاتا ہے جو کسی بڑے سبب کا محتاج نہیں ہے، جو کائنات میں جب
ایک چیز اور بھی چلی ہے، جب کسی فضیلت کو مٹانا چاہتے ہیں لوگ، دیکھیے کہاں تک عرض کروں آپ کے سامنے، ایک چیز ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک وہ صفت جو دوسرے میں ہم میں نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی نہ رہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اپنے اندر پیدا کرتے، نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں نہ رہے۔ نہ رہے تو کیا کریں، چھین تو سکتے نہیں، الگ الگ قرب گھنٹے، کہاں ایسا آدمی ہے وہ یوں ہے وہ تو ہے، الگ الگ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہی ہے قرآن، میں نے تو قرآن مجید نے کہا کہ لوگ عالم محمد سے حسد کرتے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں نتیجے میں؟ فضیلتوں کو جھٹلانا، کس نے دیکھا، کیا پتا، اس طرح کے جملے نقل ہوتے ہیں، کیسے معلوم، خود تاریخ میں ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رے مصلحت پروردگار، ہم نے یہ واقعہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ ابرہہ کے لشکر کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ قاصف معقول کر دیا، لیکن اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ایران کا ایک، ایران میں ایک جگہ ہے طبس، ایک صحرا ہے، ریت ریتیلا صحرا ہے، وہاں پر امریکہ سے کچھ جہاز چلے تھے، ہیلی کاپٹر، جنہیں طبس میں اترنا تھا کہ اپنی پوری فوج وہاں اتارے گا، اور اتارنے کے بعد جو انقلاب آیا ہے ایران میں اس کو وہ لوگ تباہ کر دیں گے۔ وہ ہر جگہ نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو عراق میں ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو اور جگہوں پر ہو رہا ہے، وہ یہی ہے، ہر جگہ پہ لے آئے اپنے لوگ اور اترنے کے بعد کچھ وہاں کے لیے، کچھ یہاں کے لیے، کیسے عرض کروں، لیکن بہرحال ابھی بیان کا موقع نہیں ہے، وہ وہاں اتریں گے تباہ کر دیں گے۔ کسی کو ایران کے انٹیلیجنس کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائی، چونکہ ابتدائی مرحلہ تھا، انٹیلیجنس کو پتا نہیں چلا، ایرانی بھی سارے سو رہے تھے، ان کی انٹیلیجنس کوئی اطلاع نہ تھی، کوئی اور باخبر تھا، یہ سارے سو رہے تھے، کوئی اور جاگ رہا تھا۔ لے کر کے جب ہیلی کاپٹرز وہاں اترے تو صحرا میں طوفان آیا ریتیلا، اور یہ طوفان بلند ہوا، اور اتنا بلند ہوا کہ ہیلی کاپٹر نے آپس میں لڑنا شروع کیا، اور جب نیچے گرے تو پھر قاسم معقول کی تفسیر، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جب وہاں گرے تو پھر قاسم معقول کی تفسیر سامنے پائے، اگر تو اگر ریت کا طوفان نہ آیا ہوتا تو ہم کیا ہوتا، آج یہ ہو جاتا، اتفاق تھا کہ طوفان آ گیا، چانس تھا کہ طوفان آ گیا، یہی تو کہتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے ساتھ صبح سے شام تک اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اسے اتفاق کہتے ہیں، ہم اسے چانس کہتے ہیں، لیکن وہ مرد بزرگ جس نے لا الہ کو زبان سے نہیں کہا تھا، جب اس نے بیان دیا تو کیا دیا، کہ یہ پروردگار کی غیبی مدد تھی، نہ وہ چانس کی طرف گیا نہ اتفاق کی طرف گیا، اس نے پروردگار کی غیبی مدد بیان کی، کیوں، چونکہ وہ جانتا تھا۔ اور یہ دونوں نے کہا، جناب امام خمینی نے بھی یہ کہا کہ پروردگار کی غیبی مدد تھی، اور جمی کارٹر غالباً اس وقت تھا جب اس کو یہ اطلاع ملی، وہ اپنے ماہرین کے ساتھ کنٹرول روم میں گیا، کئی گھنٹے کی میٹنگ اور کئی گھنٹے کی تفتیش کے بعد باہر آیا تو مسکرا رہا تھا، لوگوں نے کہا اتنی بڑی ناکامی ہو گئی، خوش کیوں ہو، کہا خوش اس لیے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کہیں کوئی فالٹ نہیں تھا، یہ کوئی دوسری طاقت تھی جو کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، حق کبھی زبان پر آ ہی جاتا ہے، قدرت نے کہا، حق کبھی زبان پر آ ہی جاتا ہے، قدرت نے کہا مجھے پہچانو، توجہ میرے عزیزو، قدرت نے کہا مجھے پہچانو، ذرات ہمارے ہیں۔
ایک سیکنڈ امام خمینی اٹھ کے چلے گئے اس کی اس بات سے کہ اس نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ دونوں سپر پاور کو مخالف بنا لیا, کسی ایک سے تو مل کے آپ کو رہنا چاہیے. امام نے کہا ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ بات کہو گے, یعنی لا الہ کہنے کے بعد اب یہ امید تم سے نہیں ہے, ہم نے کسی سپر پاور کو مخالف نہیں بنایا, دونوں سپر پاور ہمارے ساتھ ہیں. پیغمبر نے دو سپر پاور چھوڑے تھے, ایک کا نام ہے قرآن, دوسرے کا نام ہے اہل بیت, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک صلوات کو دے محمد را. آپ نے پہچانا, جب زبان سے لا الہ الا اللہ ہو تو انداز کچھ اور ہوتا ہے, جب روح میں لا الہ اتر جائے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. بس وقت زیادہ ہو گیا, گفتگو اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی. میں بات کو اور قریب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں, ممکن آپ نے سنا ہوگا, یقین ہے کہ سنا ہوگا, لیکن چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے عرض کروں گا. ایک عابد تھا پہاڑ پہ جا کے عبادت, بنی اسرائیل کے زمانے میں پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتا تھا پروردگار کے دن اور رات عبادت, سجدے میں سجدہ, رکوع میں رکوع, اور پروردگار اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا تھا وہیں, تو اپنا کھانا کھاتا تھا, صبح کا ناشتہ پھر عبادت, دوپہر کا کھانا پھر عبادت, شام کا کھانا پھر عبادت, یہی اس کا کام تھا. ایک دن مثلا ناشتہ غائب, اب اس کے بعد عبادت کی ادھر ادھر دیکھا, خیر ہوگا مس ہو گیا کہیں, لگ گیا پھر دوپہر کا کھانا پھر غائب, ارے یہ کیا ہوا, پھر شروع ہو گیا کچھ غلطی ہوگی کہیں کچھ, شام کا کھانا پھر غائب, اور تقریباً دو تین ٹائم اسی طریقے سے گزرا. اب بھوک ناقابل برداشت, وہاں سے اترا ایک وہ انسان جو خدا پرست نہیں تھا, اس زمانے کے اعتبار سے کافر تھا, وہاں اس نے دھواں دیکھا, گھر میں دھواں بلند تھا, کھٹکھٹایا کہ میں بہت بھوکا ہوں, ایک روٹی دے دو. اس نے روٹی دے دی, ایک یا دو روٹی اس نے دے دی, لے کے چل دیا. جیسے ہی چلا تو ایک کتا پیچھے لگ گیا, دیکھ رہے نا پروردگار نے تو لشکر بنا رکھا ہے ہر جگہ, وہ پیچھے لگ گیا, اس نے حملہ کیا, اس نے روٹی توڑ کے اس کو دے دی, اس نے کھا لیا, پھر حملہ کیا, پھر وہ دے دی اس نے, یہاں تک کہ دونوں روٹی وہ اسے دیتا گیا وہ کھاتا گیا, پھر حملہ کرنے لگا. جب دونوں روٹی کھلا لیا تو کہنا کہ بڑے بے غیرت ہو تم, کتے سے کہہ رہا بڑے بے غیرت ہو, کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ دیتے. پروردگار کی مصلحت سے وہ گویا ہوا کہ بے غیرت ہم ہیں یا تم, توجہ کرے, بے غیرت ہم ہیں یا تم, کہ کیسے, کہ ہمارا مالک کئی کئی دن ہمیں کھانا دینا بھول جاتا ہے لیکن آج تک ہم نے اس کی دیوڑی نہیں چھوڑی, اس کے دشمن کے دروازے پر نہیں گئے ہم, اور خدا نے دو تین وقت میں نہیں دیا, تم اس کے دشمن کے دروازے پر دکھائی دے رہے ہو. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. لا الہ کو زبان سے جاری کرنا اور ہے, اور لا الہ کے تقاضے کو پورا کرنا اور ہے. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر خدا کے دشمن سے ہاتھ نہ ملائیں گے. مجھے نہیں معلوم آج پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے, جو بات میں عرض کر رہا ہوں, جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جب مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے
تو پھر دشمن خدا کی حیثیت شیطان بزرگ سے زیادہ نہیں ہوتی اس انسان کے سامنے. یہ کوئی مزاح نہیں ہے, یہ تو ہمارے سامنے کی تاریخ ہے. میں اس کو اپنے علمی اعتبار سے پیش کر رہا ہوں قرآن کی زبان میں آپ کے سامنے کہ کیوں لا الہ پہلا زینہ ہے ایمان کا اور یہی آخری زینہ ہے ایمان کا. کیسے؟ انشاءاللہ پھر بعد تقاریر میں عرض کروں گا. غرض کے ایمان اور اسلام کا فرق یہی مظاہر ہوگا کہ وہ تعلیمات جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں اتر جائیں, یعنی روح میں اتر جائیں. اگر ہم نے کہہ دیا لبیک یا حسین, تو لبیک یا حسین کا زبان سے کہنا تو آسان ہے, لبیک یا حسین پر ایمان رکھنا بہت مشکل ہے. سید مقاومت نے کہا لبیک یا حسین, یعنی کفن باندھ کے میدان میں آنا, لبیک یا حسین دشمنان خدا کے سامنے آ کر کے ٹک جانا, لبیک یا حسین اپنے بچوں کو آمادہ کرنا دفاع آل محمد کے لیے. لبیک یا حسین میں نے کیا نہ آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمانی مرحلہ ہے میرے عزیزو. یہ محرم اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو ایمان میں تبدیل کریں, جو چیزیں ہماری اسلامی رہے اس کو ایمانی بنانے کی کوشش کریں. چونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ایک دوپہر میں لوگوں کے سامنے ایسا عیاں کر دیا کہ جہاں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہ رہ جائے. کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو موت کی تلقین کریں؟ تاریخ میں یہ کربلا کی پہلی مائیں ہیں جو بچوں کو موت کے لیے آمادہ کر رہی ہیں. کربلا, یہ درس ہمیں کربلا ہی سے ملا, ورنہ ہمارے پاس ایسی مثال نہیں ہوتی. ایک ملک میں پڑوسی وارننگ آئی کہ یہ امام بارگاہ ہے, آج ہم اسے جلا دیں گے رات میں. لوگوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا. بیان کرنے والے نے خود مجھ سے کہا کہ اماں نے کہا کہ اگر امام بارگاہ جل گیا تو پھر گھر واپس نہیں آنا. دیکھ رہے ہیں, ایسے موقع میں ماں بچوں کو بچاتی ہیں, کو حملہ ہونے والا باہر نہیں جا, لیکن یہ ماں کہہ رہی ہے اگر جل گیا امام بارگاہ تو پھر گھر واپس نہیں. میں نے کہا آپ سے خود کہا بھائی جی, مجھ سے خود ماں نے کہا کہ اگر جل گیا تو پھر گھر لوٹ کے نہیں. یہ کہاں سے درس ملا؟ یہ کربلا سے درس ملا. جس کے پاس کربلا ہو اور کربلا پر ایمان ہو وہ اس طریقے سے تربیت لے بھی سکتا ہے, تربیت دے بھی سکتا ہے. اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے ماں, بات آگے نہیں بڑھ پا رہی, میں مسائل کی منزل پر آگے جانا چاہ رہا ہوں, لیکن بس کچھ نہ کچھ شاید انہیں یہی پسند. امام حسین مکے سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں, جا بجا خیمے لگے ہوئے ہیں, حسین لشکر لیتے جا رہے ہیں. اپنی کامیابی کی فکر نہیں ہے حسین ابن علی کی, تو کامیاب ہیں لیکن یہ لوگوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. مقتل نے خیمے کے رنگ تک کو لکھا ہے, خاکستری رنگ کا خیمہ, دور لگا خیمہ لگا ہوا تھا. حسین ابن علی خود بنفس نفیس اس خیمے تک گئے, پکارا, خیمے کے اندر سے ایک ضعیفہ باہر آئی, ایک بڑھیا, یہاں اکیلی اس صحرا میں نہیں, میں اکیلی نہیں ہوں, میرا بیٹا بھی ہے, میری بہو بھی ہے, وہ لوگ گئے ہیں جانور وغیرہ لے کر کے جنگل کی طرف, شام کو آ جائیں. میں ہم نے کہا تمہیں یہاں کوئی کسی چیز کی زحمت تو نہیں ہوتی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ نہیں, اور تو کوئی زحمت اس طرح کی نہیں, یہاں پانی ذرا مشکل سے ملتا ہے. حسین ابن علی پانی کا سوال. تاریخ کا جملہ ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا, ضعیفہ سے کہا میرے ساتھ تھا, وہ ساتھ چلی امام کے پیچھے پیچھے کچھ دور. آپ نے جا کر کے پتھر پہ نیزہ مارا, پتھر کو ہٹایا, نیچے سے چشمہ جاری. امام مظلوم تو ہو سکتا ہے, مجبور نہیں ہو سکتا. کہا لو یہ چشمہ جاری ہے, تو تمہارے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس پوچھتے ہیں جب یہ موجودہ تھا کہ سر آنے والے تو کون ہے؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ سامنے میرے خیمے لگے ہیں، جب رات میں تمہارا بیٹا آئے تو میرے پاس بھیجنا، شام کو جب سورج ڈوبنے کے وقت بیٹا آیا دیکھا خیمے کے اندر پانی، اماں پانی کہاں سے آیا؟ ماں نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ خیمے وہاں لگے، انہوں نے تمہیں بلایا ہے. تینوں ماں بیٹے، ماں بیٹا بہو سب مل کر کے امام کے پاس آئے. امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، شہادت کے جو بھی امام نے بیان کیا ہو. ان تینوں نے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. کون تھے؟ کرسچن تھے، مسیحی تھے. تینوں مسلمان ہوئے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے خیمے لا کر امام کے ساتھ لگا دی. آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ جناب وہاب قلبی. ماں بیٹا بہو تینوں امام کے ساتھ آئے. شب عاشور آئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 25. ایک بیٹے 25 سال. کہا کہ وہاب ابھی میں نے سنا ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، شاید جس کے امام چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ کل قربانی کا دن ہوگا، کل امام سے دفاع ہوگا. ہاں ماں ایسے ہی ہے. کہا پھر تم؟ کہا ماں ہم جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو. کہا میرے لال خبردار اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا. کہا نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہو. ایسی ماں ہے، بڑھاپے میں کل کائنات ہے بیٹا، اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کہہ رہی، کہہ رہی بلکہ قربان ہونا امام پر، اللہ اکبر، دفاع کرنا امام کا. اور آپ کو معلوم ہے یہ مثال کہیں تاریخ میں ملی نہیں سکتی آپ کو اتنی آسانی سے اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں. آپ کو معلوم ہے روز عاشور جناب وہب کی شادی کا 16 یا 17 دن تھا؟ روز عاشور 16 یا 17 دن کا بیاہ تھا وہب. چند دن پہلے کربلا سے امام سے ملے ہیں اور چھوڑ کے سب آ گئے. روز عاشور آ کر کے امام سے اجازت مانگ رہے ہیں وہب اور امام روک رہے ہیں. ماں نے کہا مولا مولا یہ ناچیز حبیہ قبول کر لے آقا. امام نے وہب کو اجازت دی، مجلس تمام ہو رہی ہے، امام نے وہب کو اجازت دی، وہب آ کر کے ماں سے رخصت ہوئے، زوجہ نے دامن تھام لیا، بس مجلس تمام ہو گئی. وہب کی بی بی نے دامن پکڑ لیا، پر جیسے ہی ماں نے دیکھا تو وہب رکنا نہیں ورنہ یہ ماں دودھ نہ بخشے گی. زوجہ نے کہا وہاب ہم تمہیں جانے کو روک نہیں رہے، جانے سے روکتے نہیں ہیں، تمہیں منع نہیں کر رہے، تم جاؤ، لیکن ایک ہم سے وعدہ کرو. کہا کیا وعدہ کرے؟ کہا وعدہ یہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے اور جنت میں جا کر کے مجھے بھولو گے نہیں. وہاب نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بغیر جنت میں جاؤں گا اور تجھے بھولوں گا نہیں. کہا ایسے نہیں، چلو امام کے پاس انہیں ضامن بناؤ. اللہ اللہ کیسا ایمان پیدا ہو گیا یہ چند دن کے آئے لوگوں کے اندر. وہاب کی زوجہ وہاب کو لیے ہوئے امام کے پاس، امام نے آتے ہوئے دیکھا، ان کو تو پتا ہے کہ کیوں آئے ہیں. کہا مولا میری دو خواہشیں ہیں. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، وہاب کی شہادت کے بعد آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے گھر آ جائے آقا، ان بیویوں کی کنیزی میں آ جایا تھا، کہیں اور نہیں جا سکتے. امام خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. اور کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ ضمانت لے لیں کہ وہاں میرے بغیر جنت میں نہ جائیں گے. امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہاں تیرے بغیر جنت میں نہ جائے گا. میں سوچ رہا تھا امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، خطابت نہیں کر رہا مقتل میں، اسے ہی دیکھا میں نے، امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. سوچتا رہا، وہاب نے اجازت لی، بیوی کو ماں کے حوالے کیا، میدان جنگ میں آیا، خوب لڑا، 25 سال کا جوان تھا، زخموں سے چور خون میں ڈوبا ہوا ماں کے سامنے آیا. اب ماں راضی ہو گئی، ہائے ماں نے بیٹے کو خون میں ڈوبا دیکھ لیا. ایک پھانس لگ جانے پر جو ماں بے چین ہو جاتی ہو، سر سے پاؤں تک زخمی، وہاں اس کے سامنے کھڑا ہے، ماں راضی ہو گئی. ایسے نہیں، اپنی جان مولا پر قربان کر دے. وہاں دوبارہ میدان میں آئے، اب وہاں واپس نہ آئے بلکہ
طرف بڑھی، چوبے کنات کو اٹھایا، امام نے جا کر کے روکا نہیں ام وہب نہیں، عورتوں پر جہاد ثابت ہے، چلو خیمے میں واپس چلو، اسی عالم میں وہب کی زوجہ وہب کے لاشے پر آ گئی، جنازے پر بیٹھ کے کہتی ہے اے وہب ہنی لک الجنہ، اے وہب تمہیں جنت مبارک ہو، ایک شقی آیا اس نے اٹھا کے سر پہ گرز مارا، اسی جگہ پر گری، کربلا میں میدان جنگ میں شہید ہونے والی تنہا خاتون وہب کی زوجہ ہے، شوہر کے برابر میں زمین پر گر کے دنیا سے چلی گئی، اب میں سمجھا کہ امام نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، اے زوجے وہب جا تجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے، ارے فکر نہ کر شوہر کے ہمراہ،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ